السلام علیکم، یہ وائس آف امریکہ واشنگٹن ایئر پروگرام جہاں رنگ کے ساتھ میں ہوں اسد حسن. ہمارے ساتھ آج پروڈیوسر ہیں اسفر امام. آج کے اس پروگرام میں جن موضوعات پہ ہم بات کریں گے ان میں سب سے پہلے گفتگو ہوگی پاکستان اور افغانستان دونوں ملکوں کے درمیان تعلقات میں بہتری لانے کی کوششیں. پروگرام کا ہمارا دوسرا موضوع ہے پاکستان کے اندر اقلیتوں، خاص طور پہ احمدیہ کمیونٹی، اس کو درپیش مسائل. آج بھی ایک بڑی شخصیت ڈاکٹر عبدالسلام، ان کے ایک رشتہ دار کو ننکانہ صاحب میں قتل کر دیا گیا، اس ریفرنس میں جائزہ لیں گے. پروگرام کا ہمارا تیسرا حصہ ہوگا پاکستان کی سیاست پہ اور حالیہ جو پاکستان پیپلز پارٹی کے رہنماؤں کی کچھ رہنماؤں کی گرفتاریاں ہیں، معافی چاہتا ہوں، ان کی رہائی ہے یا ان کی ضمانتیں ہیں یا پاکستان کے اندر ان کی آمد ہے، اس ریفرنس میں ان پہ تنقید کی جا رہی ہے کہ دونوں بڑی سیاسی جماعتوں کے درمیان کوئی ڈیل ہو چکی ہے. اس ریفرنس میں ہم جائزہ لیں گے. اور پروگرام کا جو اگلا حصہ ہے، بات ہم کریں گے مشرق وسطیٰ اور خاص طور پہ اسرائیل فلسطین تنازع کے لیے امریکہ کی نئی انتظامیہ کی پالیسی کیا ہے، کیا تبدیلی اس میں آ رہی ہے. اور پروگرام کا آخری سیگمنٹ، اگر ہمارے پاس وقت ہوا تو ہمارے پاس ایک ریکارڈیڈ انٹرویو ہے کرکٹ، خاص طور پہ ویل چیئر کرکٹ کے ریفرنس میں، وہ ہم آپ کو سنوائیں گے. تو چلتے ہیں پروگرام کے پہلے حصے کی جانب. پاکستان کی وزارت خارجہ کے ترجمان نفیس زکریہ نے یہ بتایا ہے کہ گزشتہ ماہ یا گزشتہ ہفتے جو اعلیٰ سطحی ملاقات ہوئی تھی پاکستان کے مشیر خارجہ سرتاج عزیز اور قومی سلامتی کے مشیر افغانستان کے حنیف اتمر صاحب، اس کے درمیان جو ملاقات ہوئی تھی اس میں دو طرفہ تعاون پر گفتگو ہوئی اور اس کے ساتھ ساتھ تعلقات میں بہتری کے طریقے وضع کرنے پر غور کیا گیا. لندن میں یہ ملاقات تھی اور بظاہر یہ لگتا ہے کہ اس ملاقات کے جو ثمرات ہیں وہ نظر آ رہے ہیں. پچھلے 10 سے 15 دنوں کے دوران کوئی بڑے پیمانے پہ جس نوعیت کی الزامات ایک دوسرے کی طرف فائد کیے جاتے ہیں وہ نظر نہیں آئے ہیں اور بظاہر برف پگھلتی ہوئی نظر آتی ہے. ساتھ ساتھ یہ بھی دیکھنے میں آیا ہے کہ دونوں ملکوں کے درمیان ٹریک ٹو ڈپلومیسی جو ہے وہ بھی زیر عمل ہے، اس کے اوپر کام ہو رہا ہے اور دونوں اطراف سے مختلف وفود جن کا تعلق سوشل سوسائٹی سے، میڈیا سے ہے، وہ بھی ایک دوسرے کی طرف آتے جاتے ہوئے نظر آتے ہیں. یہ کتنا مؤثر ہو سکتا ہے، انالیسز ہم لیں گے. ہمارے ساتھ ہیں سرور احمد زئے صاحب، یو ایس بیسڈ افغان پولیٹیشین ہیں، فارمر پریزیڈینشیل کینڈیڈیٹ بھی ہیں اور پاکستان افغانستان صورتحال پہ نظر رکھتے ہیں. ہمارے ساتھ ہیں نجم رفیق صاحب، انسٹیٹیوٹ آف اسٹریٹجک اسٹڈیز اسلام آباد سے ان کی وابستگی اور ان کا جو ایریا آف ایکسپرٹی ہے پاکستان پیس اینڈ کانفلکٹ، سیکیورٹی، اسٹریٹجی اور امریکہ، یہ ان کے ایریا آف ایکسپرٹیز ہیں. معافی چاہتا ہوں، آج گلے میں تھوڑی سی خراش ہو رہی ہے جس کی سبب جو ہے کچھ زیادہ آپ کو بار بار یہ سننا پڑ رہا ہے. میں اپنے پینلسٹ کے پاس جاؤں گا، میں نے ان کا تعارف پہلے آپ کے ساتھ کرا دیا ہے. دونوں مہمانوں کا بہت شکریہ اور خیر مقدم. سرور احمد زئے صاحب، آپ یہ بتائیے گا، برطانیہ اجلاس کے بعد واقعتاً کچھ تبدیلی نظر آئی ہے آپ کو دونوں ملکوں کے درمیان تعلقات میں؟
جی بالکل، میرے خیال میں صرف تورخم کا جو بارڈر تھا اس کا کھولنے کا یہ جو ہے ایک نتیجہ تھا اس میٹنگ کا جو جلدی سے کھل گیا، اگر پھر بھی اس کو کھولنا تھا. لیکن میرے خیال میں اور بھی جو تعداد ہوئے جو کافی سنگین تعداد ہے، اس میں جو پرامیزز ہوئے جو طالبان کو واپس لانا نیگوسیشن ٹیبل تھے اور دونوں کنٹری انٹیلیجنس شیئر کرنا اور آپس میں اکنامک کوآپریشن اور ریجنل جو کوآپریشن ہے، میرے خیال میں یہ امپاسبل ہے کیونکہ افغانستان پاکستان کے ریلیشن شپ یا تعلقات اس حد تک پہنچ گئی ہے کہ اس کو واپس یو ٹرن کرنا ایک سال دو سال میں آسان نہیں ہے. تو یہ صرف برٹش گورنمنٹ کا ایک خیر سگالی تھا جو انہوں نے تقریباً 5-6 مہینے پہلے سے شروع کیا تھا کہ افغانستان اور پاکستان کے درمیان روابط ٹھیک ہو، جو اس کے بعد حالات اور بھی خراب ہو گئی بارڈر ٹینشن پہ، تو برٹش نے اس کو سلو کر دیا تھا. تو میرے خیال میں یہ جو میٹنگ تھا اچھا میٹنگ تھا، اس میں کوئی بری بات نہیں ہے. لیکن میرے خیال میں کوئی آسان بات نہیں ہے کہ طالبان کو واپس لانا، کیونکہ طالبان کا جو آج کل ریچ ہے یا اس کا جو پہنچ ہے وہ نہ صرف پاکستان تک بلکہ ایران بھی اس کے ساتھ سپورٹ کر رہا ہے پولیٹیکلی ملٹریلی، رشین بھی سپورٹ کر رہا ہے ملٹریلی اور پولیٹیکلی، اور دوسرا یہ کہ چائنا بھی کافی سائلنس ہے اس روابط پہ اور طالبان کے ساتھ ان کے پولیٹیکل ڈپلومیٹک ریلیشن شپ بھی شروع ہوئے.
صحیح، آپ باقی جو ہیں کردار ہیں خاص طور پہ ریجن کے اندر ان کی اہمیت پہ بھی زور دے رہے ہیں. نجم رفیق صاحب، آپ کا میں تجزیہ لینا چاہوں گا. پاکستان افغانستان خاص طور پہ جب ہم بات کریں عسکریت پسندی کی، بات ہم کریں اکنامک کوریڈورس کی اور پھر معیشت کی، سو شاید ہی کہیں اختلاف ہو دونوں ملکوں کے مشترک مفادات میں، لیکن ادروائز تعلقات میں وہ سفارتی سطح پہ ہوں وہ فوجی سطح پہ ہوں اس میں بہت فاصلے نظر آتے ہیں. کیا اس کی وجوہات ہیں؟
دیکھیں ایک تو مطلب بظاہر بائیلیٹرل تعلقات جو ہیں دونوں کے وہ تو بہتری کی طرف جاتے ہوئے نظر آتے ہیں. جیسے کہ پہلے صاحب نے فرمایا کہ ظاہر ہے یہ کوئی اوور نائٹ پروسیجر نہیں ہوگا, کوئی ایک دم سے کوئی ہم بہتری ایکسپیکٹ نہیں کر سکتے. آہستہ آہستہ برف پگھلنا شروع ہوئی ہے واقعی میں. بارڈر پوسٹ جو ہیں جو بند, دو بارڈر پوسٹ جو بند کی گئی تھی رسماً, ان کو کھول دیا گیا ہے. اور دونوں ممالک میں وفود کا تبادلہ بھی جاری ہے. ابھی ایک میڈیا ڈیلیگیشن بھی افغانستان سے آیا تھا جس سے اس بارے میں بات کی گئی کہ کیا وہ سٹیپس ہیں جو لیے جا سکتے ہیں دونوں طرف سے جس سے تعلقات میں بہتری آئے. لیکن اس میں یہی بات واضح کی گئی کہ جب تک افغانستان کے اندر یہ جو گریٹ گیم, ایک تو پہلے دو ممالک میں شامل تھا, اب وہ اس میں بہت سارے ممالک شامل ہو چکے ہیں, اور خصوصاً میں انڈیا کا کردار اس میں کرنا چاہوں گا کہ جو گیم انڈیا افغانستان میں کھیل رہا ہے اور جس طرح کے تعلقات اس کے پاکستان کے ساتھ ہے, تو میں نہیں سمجھتا کہ اور آپ نے اس سے پہلے کوریڈورز کی بات کی, کنیکٹیوٹی کی بات کی, معیشت کی بات کی, اس حوالے سے جو سی پیک ہے وہ ایک خصوصی اہمیت رکھتا ہے اور وہ کافی ہندوستان کے لیے کافی وریسم بات ہو رہی ہے. اور
لیکن میں چونکہ ہندوستان سے ہمارے ساتھ کوئی نہیں ہے, میں ان کا ورژن دے دوں. ہندوستان تو یہ بھی رپورٹ ہوتا ہے کہ وہ تو سی پیک کا بھی حصہ بننا چاہتا ہے. ہندوستان یہ بھی کہتا ہے کہ افغانستان کے اندر سوائے تعمیری کردار کے اور کوئی اس کا کردار نہیں ہے.
جی دیکھیں مطلب یہ تو کہا گیا ہے, لیکن یہ اس میں کوئی واضح ان کی طرف سے کوئی ایسے اقدامات نہیں, ہندوستان کی طرف سے کم از کم کوئی ایسے واضح اقدامات نہیں کیے گئے, نہ ہی افغانستان نے کوئی اس بارے میں کوئی ظاہر کیا ہے کہ ہاں جی ہم بھی اس سی پیک کا ایک حصہ بننا چاہتے ہیں, جو کہ مطلب ایک پوزیٹیو سٹیپ ہوگا اس طرف بائیلیٹرل ریلیشن شپ کے حوالے سے بھی ایک بہت پوزیٹیو عمل اور پوزیٹیو سٹیپ ہوگا جو پاکستان اور افغانستان لے سکتے ہیں. لیکن جب تک ہم ایک جیو پولیٹیکل گیم اور جیو اکنامک گیم کھیلتے رہیں گے, میں نہیں سمجھتا کہ ہم کسی طرف بھی جا سکتے ہیں. لیکن ایک جو پازیٹیو بات یہ ہے کہ اب روس اور چائنا ڈائریکٹلی اس معاملے میں انٹرسٹ لے رہے ہیں. آپ جیسا کہ آپ کو معلوم ہوگا, علم ہوگا کہ اپریل میں ایک کانفرنس بھی بلائی گئی ہے روس کے اندر, جس میں بہت سارے ممالک کریں گے, اور یہ بھی ایکسپیکٹڈ ہے کہ افغان طالبان بھی اس کانفرنس میں شامل ہوں گے. اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ بہت ہی پازیٹیو عمل ہوگا افغانستان میں پیس کی طرف جانے کے لیے. جی, اور لیکن اس میں یہ ہے کہ جب تک ہم ایک دوسرے کے ساتھ گیمز کھیلتے رہیں گے, میں نہیں سمجھتا کہ کوئی خاطر خواہ نتیجہ ہمارے لیے برآمد ہوگا.
یعنی ٹرانسپیرنسی اور بڑے واضح سمت ہونی چاہیے دونوں ملکوں کی. سرور احمد زئی صاحب, آپ بتائیے گا, پہلے انہوں نے بات کی ہے روس چین کردار کی, آپ نے بھی بات کی, لیکن خاص طور پہ جب حوالہ آیا ہے روس کی میزبانی میں 12 ملکوں کے اجلاس کا, یہ کتنا مؤثر ہو سکتا ہے یہ اجلاس افغانستان کے اندر عسکریت پسندی کے خاتمے میں, اور پھر ساتھ ساتھ پاکستان افغانستان جو عدم اعتماد کی فضا ہے, جو خلیج ہے, اس کو پر کرنے میں؟
اسد بھائی, آپ کی میں نے سنا کہ آپ نے کیا پوچھا.
جی میں یہ پوچھ رہا ہوں کہ روس کا خاص طور پہ اور چائنا کا کیا کردار ہو سکتا ہے افغانستان میں پیس کے لیے, اور پاکستان افغانستان جو ڈسٹرسٹ یا مسٹرسٹ ہے اس کو کم کرنے میں؟
میرے خیال میں رشین کی جو اپنی انٹرسٹ ہے, جو امریکن انٹرسٹ کے خلاف وہاں پہ کام کرنا, اور اس کا صرف اور صرف یہ پوائنٹ ہے, اس کا ہیجمنی وہاں پہ انفلوئنس پھیلانا ریجن میں. افغانستان ایسا کنٹری تھا جو وہاں پہ ان کا ریچ بہت کم تھا, کیونکہ وہاں پہ امریکن ٹروپس تھے, نیٹو ٹروپس تھے, وہاں پہ کافی ویسٹرن انفلوئنس بہت زیادہ تھا. لیکن آخری چند سالوں میں جو وہاں پہ طالبان کا جو اثر رسوخ بہت زیادہ ہو گئے, افغانستان کے گورنمنٹ کافی ملٹریلی کمزور ہوا ہے, پولیٹیکلی بھی کمزور ہو گیا ہے, تو رشیا نے وہاں پہ ایک اپارچونیٹی دیکھا, تو وہاں پہ اس کے تقریباً 2 سال سے ان کے انفلوئنس جاری ہے. لیکن آج کل تو بالکل انہوں نے کلا کلم کہا ہے کہ ہم طالبان کے ساتھ, ہمارے ساتھ ان کے کانٹیکٹس ہے, اور دوسرا یہ کہ امریکن جنرل بھی بتا رہے کہ طالبان کے ساتھ رشیا ملٹری ہیلپ بھی کر رہے, پولیٹیکلی بھی اس کو اسسٹنس دے رہا ہے, اور دوسرا یہ چائنا داعش کافی خطرہ ہے ان کے لیے. چائنا کے جو بارڈر ہے افغانستان کے ساتھ جو واخان کا جو کافی لمبا چوڑا وہاں پہ سرحد ہے جو چترال کے ساتھ وہ جو بدخشان پروینس کے ساتھ وہاں پہ جو تخار سے بھی ہے تو کافی خرچہ ہے داعش سے تو وہ طالبان واحد فورس اس کو اس طرح نظر آ رہے ہیں کہ وہ داعش کے ساتھ لڑائی کر سکتے اور افغانستان کی گورنمنٹ پہ اتنا ٹرسٹ نہیں کر رہے کیونکہ افغانستان کے فورسز جو ہے کافی اسٹریچ ہوئے ہر جگہ پہ موجود نہیں ہے وہ جو اسپیشلی جو بدخشان کی جو پہاڑی علاقہ ہے جو واخان کا علاقہ ہندو کش کا علاقہ جو ہے وہاں پہ افغانستان کی فوج وہ نہیں پہنچ سکتا کیونکہ وہاں پہ ٹرین اس طرح ہے وہاں کے جو انفراسٹرکچر اس طرح ہے کہ وہاں پہ گاڑی اور جو جہازوں سے آسانی وہاں لڑائی نہیں ہو سکتا تو وہ داعش کے خدشے کی وجہ سے وہ طالبان کے ساتھ اپنی پولیٹیکل ریلیشن شپ کو کافی انہوں نے اہمیت دیا ہے کافی ان کی میٹنگز ہوئے اور میرے خیال میں انڈائریکٹلی ان کے کافی کانٹیکٹ سے لیکن ملٹریلی ابھی تک کوئی پروف نہیں کہ ملٹریلی انہوں نے ان کو کیا اسسٹنٹ دیا یا نہیں ہے لیکن رشین کافی انوالو ہے طالبان کے ساتھ بہت ملٹریلی اور پولیٹیکلی.
جی نجم رفیق صاحب آپ ذرا بتائیے گا کہ یہ تو خیر مختلف جو اسٹیک ہولڈرز ہیں وہ روس ہو چین ہو امریکہ ہو برطانیہ ہو ان کے رول پہ ہم نے بات کی لیکن بذات خود جو دونوں اطراف کے لوگ ہیں سول سوسائٹی ہے ہمیں حالیہ دنوں میں وہ بھی انگیج کرتی ہوئی نظر آئی ہے آپ نے بھی اس کا حوالہ دیا ہے اس کا حقیقی کردار کیا بنتا ہے یہ کتنا قریب لا سکتی ہے سرحدی طور پہ بھی ایک دوسرے کے ساتھ قریب ملکوں کو دلی طور پہ کیسے قریب لا سکتی ہے؟
دیکھیں وہ تو پہلے ہی آپ کو علم ہے کہ کارزائی صاحب کہہ چکے ہیں وی آر کو جوائنٹ ٹوئنز اور مطلب ظاہر ہے یو آپس میں نیبرز ہیں اور نیبرز کی طرح رہنا ہمیں سیکھنا ہوگا لیکن جب تک میں نے آپ سے پہلے بھی عرض کی تھی کہ جب تک ہم یہ جو بھی باہر کی قوتیں افغانستان کے اندر انوالو ہیں جب تک وہ اپنے انٹرسٹ کے حوالے سے ادھر میں نے آپ سے عرض کی گیمز کرتی رہیں گی میرا نہیں خیال کہ ہم دونوں ممالک میں کسی طرح بھی کوئی مفاہمت ہو سکتی ہے. میں بذات خود افغانستان جا چکا ہوں اور جو فیلنگز ادھر میں نے دیکھی ہیں افغانیوں میں وہ کوئی مجھے کوئی پازیٹیو طرف جاتی ہوئی نظر نہیں آتی. کافی عام جو لوگ ہیں افغانستان میں وہ پاکستان کو بالکل اچھا نہیں سمجھتے اور اس پہ ہمیں بہت کام کرنے کی ضرورت ہے اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ آہستہ آہستہ ہی ہوگا اور اس میں ہمیں ایک دوسرے کے ساتھ جیسے میں نے کہا کھیل کھیلنا بند کرنے پڑیں گے. ہمیں اپنی ٹریڈ بڑھانی پڑے گی. یہ جو ہم اب فی الحال تو ہم کہتے ہیں دو بارڈر پوسٹ ہیں حالانکہ بہت انوفیشل بارڈر پوسٹ بھی ہیں. وہاں کم از کم 240 پوسٹ ایسی ہیں بارڈر کراسنگز ایسی ہیں جن کا ابھی ذکر بھی نہیں آیا ہے اور اب تو بات ہو رہی ہے فینسنگ کی تو وہ تو ظاہر ہے فینسنگ جب ہوگی تو دونوں طرف سے ظاہر لوگوں کا آنا جانا مزید ریسٹرکٹ ہو جائے گا اس سے اور دوریاں پیدا ہو سکتی ہیں لیکن ہمیں ضرورت اس بات کی ہے کہ ان دوریوں کو کم کیا جائے اور وہ ظاہر ہے جب ہم اپنا ٹریڈ بڑھائیں گے اپنا آپس میں تعلقات بڑھائیں گے اور وہ انوفیشل لیول پہ ہمیں بڑھانا پڑے گا. ظاہر ہے حکومتی لیول پہ تو آپ کو پتہ ہے اور باتیں ہوتی ہیں لیکن پیپل ٹو پیپل کانٹیکٹ بڑھانے کی بہت ضرورت ہے. آپس میں جب لوگ آپس میں ملیں گے ایک دوسرے کو سمجھنے کا ان کو بہتر ذریعہ ملے گا اور میرا خیال ہے کہ یہ ایک پازیٹیو سٹیپ ہوگا دونوں ممالک کے تعلقات کو ایک اور دوسری سمت لے جانے کا.
جی سم اپ کریں گے سرور احمد زئی صاحب آپ کے کمنٹس کے ساتھ ہم اس کو. سول سوسائٹی کا کردار دونوں اطراف کے شہریوں کا کیا کردار ہے قریب لانے میں فاصلے کم کرنے میں؟
میرے خیال میں سول سوسائٹی اگرچہ افغانستان میں کافی ینگ سوسائٹی ہے اور اگرچہ پاکستان میں بھی میرے خیال میں بتاؤں گا کافی ینگ سوسائٹی ہے. دوسرا ہے کہ اگر آپ دیکھیں امریکہ میں دیکھیں یورپ میں دیکھیں دوسرا فار ایسٹرن کنٹریز میں دیکھیں سول سوسائٹی کافی پاورفل ہے. اس میں لوئرز ہے, اس میں ممبرز آف پارلیمنٹس ہے, اس میں میڈیا کے ممبرز ہے, اس کے اور وومن رائٹس ہیومن رائٹس کے کافی ویل ناؤن فگرز وہاں پہ. افغانستان پاکستان میں بدقسمتی سے مشکل یہ کہ وہاں پہ گورنمنٹ اور جو فورسز ہے ملٹری فورسز اور گورنمنٹ جو ہے وہ سول سوسائٹی کو اتنا اٹینشن نہیں دیتے. شاید 5-10% اس کو اٹینشن دیتے ہیں لیکن کافی اٹینشن نہیں ہے. دوسرا یہ کہ جس طرح میں نے بتایا کہ ابھی تک یہ ڈیولپمنٹ پروسیس میں سو سوسائٹی میں بھی اس طرح نہیں کہ 100% سارے اس طرح ہے کہ بالکل وہ جو چاہتے ہیں وہ چاہتے ہیں, لیکن اس میں گورنمنٹ کے لوگ بھی ہے, اس کے اثر رسوخ بھی گورنمنٹ کا اس پہ پڑ سکتا ہے, گورنمنٹ کا طرف بھی وہ پالیسی بناتا ہے. تو سول سوسائٹی بہت اچھی بات ہے, میرے خیال میں سول سوسائٹی لانگ ٹرم پروجیکٹ ہے جو اس طرح بہت سنگین مسائل جو افغانستان پاکستان کے درمیان ہے اس کو حل کرنے میں کافی ٹائم لگتا ہے جو سول سوسائٹی اس پہ کام کرے.
بہت شکریہ آپ کا سرور احمد زئی صاحب, آپ نے ہمیں جوائن کیا, آپ ہمارے ساتھ رہے, افغانستان سے تعلق اور افغانستان امریکہ میں مقیم پولیٹیشین ہے, اور نجم رفیق صاحب انسٹیٹیوٹ آف اسٹریٹجک اسٹڈیز اسلام آباد تھنک ٹینک سے وابستگی آپ کی, آپ کا بہت شکریہ, آپ نے ہمارے لیے وقت نکالا. ایک بریک ہم لیں گے سامعین, بریک کے بعد واپس آتے ہیں پروگرام کے اگلے حصے پہ بات کرتے ہیں. سامعین ہمارے پروگرام میری کہانی کا دن جمعرات کے بجائے اب بدھ ہو گیا ہے,
تو ہر بدھ کو پاکستان میں رات 9 سے 9:30 بجے اور بھارت میں 9:30 بجے سے 10 بجے تک سنیے ہمارا پروگرام میری کہانی.
اور ہمارا پروگرام کچھ تو کہیے بدستور ہفتے کے روز آپ سن سکتے ہیں, لیکن وقت اس کا بھی تبدیل ہو چکا ہے اور اب یہ پروگرام آپ سنیں گے پاکستان کے وقت کے مطابق رات 9 اور بھارت میں 9:30 بجے. ہر بدھ کو پروگرام میری کہانی اور ہر ہفتے کو پروگرام کچھ تو کہیے میڈیم ویوز 972 کلو ہرٹز پہ.
آپ یہ پروگرام اردو سروس کے فیس بک پیج پر لائیو بھی سن سکتے ہیں اور اس دوران اپنے میسجز ہمیں بھیج سکتے ہیں. ہمارا فیس بک ایڈریس ہے www.facebook.com/voaurdu.
وائس آف امریکہ سے پروگرام جہاں رنگ میں آپ کا خیر مقدم, میں ہوں اسد حسن اور پروڈیوسر ہے ہمارے ساتھ اسفر امام, اور پروگرام کے اس حصے میں ہم بات کریں گے پاکستان کے اندر مذہبی رواداری پہ, مذہبی اور بین المذاہب جو ہے اتحاد پہ اور پیشنس پہ, تحمل کے اوپر. انفارچونیٹلی پاکستان کے اندر آج بھی ایک بہت افسوسناک واقعہ ہوا ہے, ڈاکٹر عبدالسلام جو کہ نوبیل انعام یافتہ ہیں اور جن کا تعلق جماعت احمدیہ سے ہے, جماعت احمدیہ سے تھا, انہیں کے کزن کو, ان کے ریلیٹو کو ننکانہ صاحب میں گولی مار کے ہلاک کر دیا گیا ہے. وکیل تھے اور ایڈوکیٹ سلیم لطیف صاحب اپنے بیٹے کے ساتھ موٹر سائیکل پہ جا رہے تھے جب انہیں گولی کا نشانہ بنایا گیا, جب ان کے اوپر فائرنگ کی گئی. اور اتفاق یہ دیکھیں گے کل ہی گزشتہ روز ہی جماعت احمدیہ پاکستان نے اپنی ایک رپورٹ جاری کی تھی جس میں بتایا یہ گیا تھا کہ سال 2016 میں ان کی جماعت کے 6 افراد کو قتل کیا گیا ہے, اور اس سال کے اندر 1700 سے زیادہ خبریں پاکستان کے مختلف اخبارات اور جرائد میں شائع ہوئی ہیں, جبکہ 313 مضامین ان کے بقول, ان کے دعوے کے مطابق ایسے ہیں جو منافرت آمیز ہیں اور جو جماعت احمدیہ کی طرف وائلنس کو یا تشدد کو ہوا دیتے ہیں. سو یہاں پہ جب ہم امریکہ میں یا دیگر ممالک میں بیٹھتے ہیں تو انسانی حقوق بہت اہمیت کا حامل ہے, پاکستان کے اندر بھی ہوں تو بھی بہت اہم ہے, لیکن یہاں سے آپ بیٹھ کے جب آپ دیکھیں گے نظر ڈالیں گے تو اس کی ایک پھر مزید ایک خاص اہمیت بنتی ہے, اور خاص طور پر احمدیہ کمیونٹی باقی ملکوں کے اندر فعال بھی ہے. سو یہ معاملہ جو ہے مختلف اوقات میں بڑے بڑے پلیٹ فارم پہ بھی اٹھایا جاتا ہے, نظر آتا ہے. سو مذہب سے متعلق آزادی ہر جگہ پہ ہونی چاہیے, پاکستان کا کانسٹیٹیوشن بھی اس کو یقینی بناتا ہے, لیکن افراد کی سطح پہ, اداروں کی سطح اور نیچے جو گروپس ہیں ان کی سطح کے اوپر چیزیں کنٹرول کرنے کی ضرورت ہے. ہمارے ساتھ ہیں اس پہ بات کرنے کے لیے سلیم الدین صاحب, اسپوکس مین ہے جماعت احمدیہ کے پاکستان کے اندر, اور ہمیں ڈاکٹر ذوالفقار کاظمی صاحب نے جوائن کیا ہے, یو ایس بیسڈ اسکالر ہیں اور انٹرفیتھ پہ بہت کام کرتے ہیں, ان کی تنظیم ہے کامن گراؤنڈز جن کے ساتھ ان کی وابستگی ہے. اور کچھ دیر بعد ہم آپ کو انٹرویو سنوائیں گے زعیم قادری صاحب کا, منسٹر فار ریلیجیس افیئرز ہیں, ان سے بات کی ہے قمر باز جعفری صاحب نے, اور ہم کوشش کریں کہ صاحبزادہ فیاض الحسن صاحب بھی ہمارے ساتھ ہوں, حاجی کریم صاحب جو کہ پاکستان کی قومی اسمبلی کی ریلیجیس افیئرز اینڈ انٹر فیتھ کمیٹی کو ریپرزینٹ کرتے ہیں. دونوں مہمانوں کا بہت شکریہ اور خیر مقدم. سلیم الدین صاحب آپ فرمائیے گا, یہ واقعہ کیسے ہوا ہے اور اس سے مزید آپ کی جماعت کے کیا تحفظات یا خدشات بڑھتے ہیں پاکستان کے اندر رہتے ہوئے؟
جی آج یہ صبح 9 بجے کا واقعہ ہے جب ہمارے ننکانہ صاحب کے لوکل پریزیڈنٹ تھے جماعت کے اور پرومیننٹ لائر تھے ملک لطیف صاحب, سلیم لطیف صاحب ان کا پورا نام, ان کی تقریباً 70 سال ان کی عمر ہے, وہ اپنے گھر سے کچہری جا رہے تھے کہ بازار کے اندر ان کو ان کے بیٹے موٹر سائیکل پہ بٹھا کے لے کے جا رہے تھے کہ بازار کے اندر ان کے اوپر پیچھے سے فائرنگ کی گئی.
تو اس کے کچھ محرکات کیا ہیں؟ یہ تو ہماری رپورٹ میں بھی ہم نے ایکسپلین کیا ہے اور ساتھ ساتھ یہاں بھی بتایا, محرکات کیا ہو سکتے ہیں, ابتدائی تحقیقات جو ادارے ہیں پولیس ہیں ان کی کیا ہیں, اور آپ کی اپنی جماعت کس نتیجے پہ پہنچی ہے ابھی تک؟
دیکھیے ان کی کسی سے کوئی دشمنی نہیں تھی اور وہ بڑے ایک شریف النفس انسان تھے اور ان کو محض احمدی ہونے کی وجہ سے ٹارگٹ کلنگ کر کے شہید کیا گیا ہے, یہی پولیس کی بھی رائے ہے.
پولیس نے اس بارے میں یہ کمنٹس دیے ہیں آپ کے؟
دیکھیے اس کے علاوہ تو اور کوئی بنتی بھی نہیں بات, اور وہ کہتے ہیں کہ ہم نے بندہ بھی آئیڈینٹیفائی کیا, ہم قریب پہنچے ہیں ان کو پکڑنے کے لیے, تو ان کی بھی آلموسٹ یہی رائے ہے. جبکہ اس طرح کے واقعات پہلے بھی ہوتے رہے ملک میں, کوئی نیا واقعہ نہیں ہے کہ کسی کو محض احمدی ہونے کی بنا پہ اس کے فیت کی وجہ سے اس کو اس طرح گولیاں مار کے.
چلو آپ کی جو لاسٹ ایئر کی رپورٹ تھی کہ 6 افراد کا قتل ہوا ہے وہاں پہ,
سو
مجھے جنرلی یہ بتائیے گا کہ پروسیکیوشن میں کسی نوعیت کی کوئی تفریق تو آپ کو نظر نہیں آتی یا وہاں پہ بھی ایشوز رہتے ہیں؟
دیکھیے پروسیکیوشن میں ملا جلا رجحان ہے کہ کوئی کیس ایسے ہیں, ہر کیس کو اگر دیکھا جائے تو کوئی کیس ایسا ہے جس میں پولیس نے بندے پکڑے بھی, ان کو چالان بھی کیا, اور اکثر کیسز میں ایسا نہیں ہوتا, اور اکثر کیسز میں اسی طرح بلائنڈ ہی چلے جاتے ہیں. تو مجھے امید ہے کہ اس کیس میں ایسا نہیں ہوگا, اگر انہوں نے آئیڈینٹیفائی کیا تو اس کو پکڑ کے اس کی جو قرارواہ کی سزا ہے وہ اس کو ملے گی, ملنی چاہیے. جو ایک بات آپ نے اپنے انٹرو میں کی تھی اس حوالے سے میں عرض کرنا چاہوں گا, آپ نے بتایا کہ یہ نچلے لیول پہ اداروں نیچے جو گروپس ہیں یا لوگ ہیں ان میں ٹالرنس اور انٹرفیتھ ہارمنی ہونی چاہیے. میں سمجھتا ہوں کہ اس میں جماعت احمدیہ کے حوالے سے تھوڑا سا فرق ہے. پاکستان میں آئین سب کو حقوق کی ضمانت تو دیتا ہے, لیکن ساتھ ہی آئینی ترامیم کر کے جو ایک خاص کمیونٹی کو ٹارگٹ کر کے امتیازی قوانین یہاں بنا دیے گئے ہیں وہ بہرحال ایسے ہیں جن کو بدلنا چاہیے. ان قوانین کی موجودگی میں آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ آپ ہر ایک شہری کو یکساں حقوق دے رہے ہیں یا دینا چاہتے ہیں.
صحیح, کچھ حوالہ دیں گے کس طرح کے امتیازی قوانین؟
میری مراد اینٹی احمدی اسپیسیفک لاز کے ساتھ ہے, جس میں احمدیوں کے صرف ایک احمدی کمیونٹی کے اوپر قدغنیں لگائی گئی ہیں. دنیا میں کہیں بھی کسی ایک کمیونٹی کو ٹارگٹ کر کے قوانین نہیں بنائے جاتے. آرڈیننس 20 ضیاء الحق نے پروموگیٹ کیا تھا, اس کے نتیجے میں 298 بی اور سی ایڈ کی گئی پی پی سی میں. میری مراد ان قوانین سے ہے.
جی ڈاکٹر ذوالفقار کاظمی صاحب ہمارے ساتھ ہیں. ڈاکٹر صاحب آپ نے بھی یہ خبر سنی اور آپ سے بات بھی ہوئی اس ریفرنس میں, آپ کا میں انالیسز آپ کا تجزیہ لینا چاہوں گا کہ ایک کمیونٹی جسے آپ بات بھی سن رہے ہیں ان کے بقول وہی وکٹمائز ہو رہی ہے, اور پھر خاص طور پہ قانونی اعتبار سے بھی جس کو ذکر کر کے آئسولیٹ کیا گیا ہے یا جس کو ڈسکریمنیٹ کیا گیا ہے ان کے بقول وہ احمدیہ جماعت ہے, کیسے کمپنسیٹ کیا جا سکتا ہے سوسائٹی کے اندر؟ کم از کم برداشت کی حد تک کیا تبدیلی لائی جا سکتی ہے, اور ایسے واقعات بڑے تواتر کے ساتھ کیوں کر رپورٹ ہو رہے ہیں؟
شکریہ سر حسن صاحب, اور میں سمجھتا ہوں کہ بہت افسوسناک واقعہ ہے, لیکن ایسے واقعات جیسا کہ آپ نے خود کہا ہے کہ سجاد سے ایک تسلسل کے ساتھ رونما ہو رہے ہیں. اور دیکھیے پاکستان میں میرے خیال کے مطابق ہمارا معاشرہ جو ہے وہ صحت مند معاشرہ نہیں رہا. ہم بنیادی طور پہ بقائے باہمی کے اصولوں سے مسلسل انحراف کر رہے ہیں.
صحیح.
اور یہ عدم برداشت اور شدت پسندی, ہماری حقیقی اقدار کہیں گم ہو گئی ہیں, اور لوگ جو کو ایگزسٹنس کا ایک جو ایک بنیادی اور فطری اصول ہے اس سے میرے خیال میں ناواقف ہوتے جا رہے ہیں. اس میں سب سے بڑا رول جو ہے میرے خیال کے مطابق ایجوکیٹرز کا ہوتا ہے.
صحیح.
اور میڈیا جو ہے اس میرے خیال میں اس کی اہمیت جو ہے بہت زیادہ ہے. اور میں دیکھ رہا تھا ابھی کہ پاکستان میں کوئی ایسے پیرامیٹرز نہیں ہے کہ جس کے مطابق جو ہے وہ اگر کوئی مضمون کسی اخبار میں چھپنے کے لیے آتا ہے یا کوئی خبر کوئی آتی ہے تو اس کو اس کے بارے میں جو ہے وہ مثبت رویہ اختیار کریں وہ جو چھاپنے والا ادارہ ہے, اور جو شخص جو ہے وہ جس کی وہ خبر ہے یا جس سے متعلق ہے اس میں میرے خیال میں بہت غور کرنے کی ضرورت ہے. جہاں تک مذہب کا تعلق ہے, مذہب بنیادی طور پہ ڈسپلن دیتا ہے. یہ پاکستان کی تیسری بڑی اقلیت ہے ہندوؤں کے بعد, اور ہماری مسیحی اقلیت کے بعد یہ تیسری بڑی اقلیت ہے, اور یہ مسلسل میرے خیال میں یہ بالکل ان کے ترجمان کا کہنا جو ہے وہ میرے خیال میں یہ اس چیز پہ غور کرنا چاہیے اگر ان کا یہ کنسرن ہے کہ پاکستان کے آئین کے مطابق اور دستور سے دستور کے علاوہ جو قوانین وضع کیے گئے ہیں وہ کہیں ایسا تو نہیں ہے کہ ان کی شکایت جو ہے وہ
کہیں ڈاکٹر صاحب ایک اور بات بھی ہے, آپ امریکہ میں رہتے ہیں, اکثر بہت سارے باقی ایشوز کے اوپر بھی میں اکثر یہ مثال دیا کرتا ہوں, یہ بات کیا کرتا ہوں کہ یہاں پہ بھی تمام مذاہب کے لوگ موجود ہیں, مختلف عقائد, مختلف ایتھنک بیک گراؤنڈ ہے, لیکن سب رہتے ہیں, کو ایگزسٹ کرتے ہیں, کیونکہ جو سب سے چیز طاقتور ہے وہ رول آف لا ہے. اگر یہ یقینی ہوتا یا بنا دیا جائے پاکستان کے اندر تو تحفظ آٹومیٹکلی وہ مل جاتا ہے تمام لوگوں کو. کہاں لوگوں کا یہ بلیف ہے کہ وہ کسی نہ کسی طریقے سے بچ جائیں گے, وہ لوپ ہولز جو ہیں, وہ جو سکم ہیں ان کا, ان سے وہ استفادہ کر لیں گے, یہی وجہ ہے کہ یہ چیزیں بدستور جاری ہیں.
بالکل درست کہا ہے آپ نے کہ ہمارے پاس دنیا میں یہ کئی ممالک ایسے ہیں بشمول امریکہ کے کہ جہاں پہ, اور امریکہ تو میرے خیال میں یہ دیکھیں ماڈل ملک ہے کہ جہاں پہ کو ایگزسٹنس جو ہے وہ ڈائیورسٹی جو ہے اس کو آپ محسوس کرتے ہیں, آپ کے دل کو یہ کہیں نہ کہیں چھوتی ہے ہر جگہ پہ. اور یہ بات جو ہے میرے خیال کے مطابق یہ اس کو پورے معاشرے کو میرے خیال میں ایک چیلنج کی حیثیت سے دیکھنا چاہیے. پاکستان کے اندر, پاکستان میں یہ واقعات رونما ہوتے رہیں گے اگر مذہبی جماعتیں, سیاسی جماعتیں, معاشرتی جماعتیں اور ہمارا اشرافیہ جو ہے وہ صحیح انداز سے رول ادا نہیں کرتا.
صحیح,
یہ رول جی
ایگزیکٹلی کوئکلی اس اینگل کو آپ بتائیے گا. آپ یہاں پہ اسٹیٹ ڈپارٹمنٹس باقی اداروں کے اندر آپ جاتے ہیں مختلف تقاریب میں, بتائیے گا کہ اس طرح کی خبریں جب پاکستان سے آتی ہیں تو کیا امپریشن بنتا ہے عام آدمی کے نزدیک بھی اور ان طاقتور اداروں کے, ملکوں کے اداروں کے اندر بھی.
یہ دیکھیے عالمگیر معاشرے میں پاکستان کی حیثیت جو ہے نا اس حوالے سے بہت کمزور ہے, اور اس حوالے سے جو لوگ بات کرتے ہیں وہ یقیناً میرے خیال میں اس پہ غور کرنے کی ضرورت ہے کہ پاکستان کا وہ ناک نقشہ نہیں رہا کہ عالمی برادری جو ہے اس کو وہ عزت دے سکے. اقلیتوں کے حوالے سے جو پے در پے واقعات کو نما ہوتے ہیں اور ایک تسلسل کے ساتھ ہوتے ہیں, اس کا نوٹس یہاں سے لیا جاتا ہے, لوگ غور کرتے ہیں, لوگ فکر کرتے ہیں. میرے خیال کے مطابق آج یہاں پہ مختلف مذہبی یہ کہتے ہیں کہ جو طبقات ہوتے ہیں ان کے اندر اس خبر کو بہت سنجیدگی سے لیا گیا ہوگا, اور اس کے اثرات جو ہے میرے خیال کے مطابق ڈپارٹمنٹ آف اسٹیٹ ہو یا یہاں پہ جو ہارمنی کے لیے اور انٹر ریلیجیس کوآپریشن کے لیے جو کام کرتے ہیں ادارے, وہ اس چیز کا نوٹس ضرور لیتے ہیں. آپ کی بات درست ہے کہ پاکستان کہاں کھڑا ہے اور حکومت کی ذمہ داری کیا ہے, عزت جان مال آبرو کا تحفظ جو ہے وہ رول آف لا کہاں پہ ہے, اور اس طرح کے واقعات جو اقلیتوں کے ساتھ ہوتے ہیں اس پہ غور کرنے کی ضرورت ہے کہ پاکستان کہیں جو ہے وہ اس کی امیج
متاثر
دھچکا لگتا ہے.
سلیم الدین صاحب آخری اس کو ریپ اپ کیجیے گا, ابھی یہ جو تازہ ترین واقعہ ہے اس میں آپ کو انصاف ملنے کی کہاں تک توقع ہے؟
دیکھیے یہ تو ایک انفرادی واقعہ ہے, ایک شہادت ہوئی ہے, اس کا ایک مجرم ہے, وہ پکڑا جائے نہ پکڑا جائے یہ تو ایک واقعہ ہے. اس طرح کے واقعات کی روک تھام کے لیے کیا ہونا چاہیے, اصل تو یہ بات ہے جس طرح ڈاکٹر صاحب نے بھی فرمایا, حکومت اسٹیٹ کی ذمہ داری ہے کہ وہ اس طرح کے حالات پیدا نہ ہونے دے کہ اس طرح کے واقعات پے در پے ہوتے رہیں. وہ ہے اب جس طرح میڈیا کی آپ نے بات کی, گزشتہ سال رپورٹ میں ہمارے ذکر تھا کہ 1700 سے زائد خبریں شائع ہوئیں. اب اردو میڈیا ہو, ٹیلی ویژن ہو, اس میں بے تحاشا اشتعال انگیز خبریں اگر اس طرح شائع ہوں گی تو اس طرح کا کوئی نہ کوئی دیوانہ اٹھ کے یہ کام ضرور کرے گا. یہ اس چیز کو روکنے کی ضرورت ہے, ہیٹ سپیچز کو روکنے کی ضرورت ہے, جو ہیٹ لٹریچر ہمارے خلاف دھڑا دھڑ شائع ہوتا ہے, ہمارے اشتعال دلائے جاتے ہیں تقریروں میں, کانفرنسز میں, ان کو روکنے کی ضرورت ہے. لیکن انفارچونیٹلی کانفرنسز ہوتی ہیں ہمارے خلاف ختم نبوت کے مقدس نام پہ, اور اس میں حکومتی نمائندے بھی شریک ہوتے ہیں, اور ان میں ان ساری کانفرنسز میں جو تقاریر ہوتی ہیں وہ انتہائی اشتعال انگیز ہوتی ہیں, خاص طور پہ احمدیہ کمیونٹی کے خلاف. تو ان چیزوں کو روکنا اسٹیٹ کی ذمہ داری ہے. نیشنل ایکشن پلان میں بھی یہ ہے کہ فرقہ واریت پہ مبنی لٹریچر نہ شائع ہو اور نہ ہی ہیٹ سپیچ یا ہیٹ میٹیریل کی اشاعت ہو. تو ان چیزوں کو روکنے کی ضرورت ہے, یہ اسٹیٹ کی ذمہ داری ہے.
بہت شکریہ آپ کا سلیم الدین صاحب.
ہوتے رہیں گے
سلیم الدین صاحب, ترجمان جماعت احمدیہ پاکستان کے اندر, آپ کا بہت شکریہ آپ نے ہمیں جوائن کیا. ڈاکٹر ذوالفقار کاظمی صاحب آپ کے بھی ہم مشکور ہیں کہ آپ نے ہمارے لیے وقت نکالا. حکومت کا ورژن لیا ہے زعیم قادری صاحب سے جو کہ منسٹر ہیں پنجاب کے اندر ریلیجیس افیئرس کے, और उनसे बात की है हमारे साथी कमर अब्बास जाफरी ने। वो क्या कहते हैं, वो इससे बात शुरू कर रहे हैं जो खास तौर पे आज वाकया पेश आया है।
मैं समझता हूँ जी, एक इंसान का कत्ल यकीनन पूरी इंसानियत का कत्ल है, और ये रूए दीन भी है और रूए इंसानियत भी है। जहाँ तक इस अमल का ताल्लुक है, हुकूमत तमाम तर वो वसाइल बरूए कार लाकर उन लोगों को जिसने ये कत्ल किया है यकीनन कानून के कटहरे में लाएगी, एंड द लॉ विल टेक इट्स कोर्स।
ज़हीम ख़ैर साहब, मुल्क में ख़ास तौर पर अहमदियों के साथ जो कुछ भी हो रहा है, और दूसरी अकलियतें जो हैं वो भी ज़ाहिर ये महसूस करती हैं कि वो महफूज नहीं हैं, तो उस सिलसिले में गवर्नमेंट कोई एक को बड़े पैमाने पर कोई ऐसी एक तहरीक चलाने का या ये को आगही पैदा करने का इरादा रखती है कि इस किस्म के वाकयात का इरादा ना होने पाए?
ये तो आपकी बात बिल्कुल दुरुस्त है, लेकिन रिलीजियस एस्पिरेशन जो लेकर निकलते हैं, और जो कि मैं तो ये कहूँगा कि बहुत ज्यादा हार्ड थॉट्स के लोग होते हैं, बहुत ज्यादा अपनी बात को लोगों पर इम्पोज करना चाहते हैं। यकीनन कानून और आईन इसमें बड़ा वाजे है, और आईन पाकिस्तान तो बड़े खास तौर पर अगर आप एक इस्लामी रियासत की भी जो रूह है उसको समझें, अकलियतों के जो राइट्स हैं वो आम लोगों से कंपैरेटिवली ज्यादा होते हैं, और ये रियासत और मुमलिकत और आवाम की जिम्मेदारी होती है कि उनके राइट्स का तहफ्फुज़ किया जाए। हमारा आईन इस पर बिल्कुल खामोश नहीं है। जरूरत इस अमर की है कि आईन के तमाम तर पहलुओं को इन लेटर एंड स्पिरिट इम्प्लीकेट किया जाए। अब एक वाकये का वकूफ पजीर होना यकीनन इस बात की दलील नहीं है कि अक्रॉस द बोर्ड अकलियतों के साथ ये सलूक रवा रखा जा रहा है। जो शॉर्टकमिंग्स हैं वो तमाम जगह पर मौजूद हैं। कत्ल तमाम फिका और सोच के लोगों का भी किया जाता रहा। सो जरूरत इस अमर की है कि एक मॉडरेट सोसाइटी, एक टॉलरेंट सोसाइटी को हुकूमत लेके आगे चले, जिसके लिए आप देख रहे हैं हमने खवातीन के लिए जो कवानीन बनाए हैं उनकी उनको स्ट्रेंथन करने के लिए, जिस तरह हम सोशल इश्यूज पर काम कर रहे हैं।
अच्छा, एक बात ये बताइए कि ये जो मराफरत पर मबनी तकरीरें होती हैं, मवाद की तकसीम होती है, इसको रोकने के लिए गवर्नमेंट अब इससे कि ये हो रहा है और खुल्लम खुल्ला हो रहा है?
नहीं, ये हो रहा था, माजरत के साथ मैं आपसे आई वुड हम्बली डिसएग्री। हमने पिछले 1.5 साल में 27,000 मुकदमात दर्ज किए हैं हेट स्पीचेस के जुमरे में, जिसमें से तकरीबन 19,000 लोगों को गिरफ्तार किया गया, और बहुत सारे केसेस अभी चल रहे हैं और बहुत सारे लोगों को सजा हुई। दूसरी बात, जब भी इस तरह का कोई वाकया होता है, कोर्ट और लॉ जो है वो फाइनल अथॉरिटी हुआ करता है। हुकूमत का काम मुकदमा दर्ज करना और लोगों को अदल के कटहरे तक पहुंचाना है, जो हम बड़े अच्छे अंदाज में पिछले 1.5 साल से कर रहे हैं।
जी सामिन, ज़हीम कादरी साहब पंजाब हुकूमत के तर्जमान भी रहे हैं और रिलीजियस मिनिस्टर भी हैं, उनसे बात की कमर अब्बास जाफरी साहब ने। उनके इस गुफ्तगु के साथ हम अपना ये प्रोग्राम का जो ये सेगमेंट है यहाँ पे ख़त्म करेंगे। ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आएंगे और बात करेंगे पाकिस्तान की सियासत पे।
जब रेडियो हो दूर और खबरें हों अहम, तो आइए हमारी वेबसाइट urduvoa.com पर। जब टीवी सामने ना हो और आपको जानना हो तो और कहीं ना जाइए, urduvoa.com पर आइए। दिन भर की अहम शह सुर्खियाँ, ताज़ा तरीन खबरें, सब मिलते हैं urduvoa.com पर। अमरीका और जनूबी एशिया में फैली रेडियो और टीवी के तजुर्बा कार सहाफियों की टीम आपको 24 घंटे बाखबर रखती है। इस पते को याद रखिए, www.urduvoa.com।
वॉइस ऑफ अमेरिका से प्रोग्राम जहां रंग आप सुन रहे हैं मीडियम वेव्स 972 किलोहर्ट्ज़ पे। मैं हूं असद हसन और प्रोड्यूसर है हमारे साथ असवर इमाम, और प्रोग्राम के हिस्से में हम बात करेंगे पाकिस्तान की सियासत के ऊपर। और सियासत में दो बड़ी सियासी जमातें आपको मालूम है, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, लेकिन एक तीसरी जमात भी है, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, जो इल्ज़ाम आयद कर रही है कि दोनों बड़ी सियासी जमातों के ऊपर कि वो एक दूसरे की मुखालफत जो है वो दर हकीकत उनके अल्फाज में नूरा कुश्ती है। और जो हालिया कहना चाहिए कि जमानतें हुई हैं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की सीनियर लीडरशिप जो मुख्तलिफ इल्ज़ाम में जेलों में बंद थी या मुल्क से बाहर थी, अगर वो जमानतें हुई हैं या रिहाइयाँ हुई हैं या मुल्क के अंदर वापसी हुई है, सो दर हकीकत उनके बकौल वो किसी डील का नतीजा है। और ज़ाहरी तौर पर वो एक दूसरे को टफ टाइम देने की कोशिश कर रहे हैं, जिसका मकसद अवाम को ये बावर कराना है کہ وہ اصلی اپوزیشن ہے اور ایک دوسرے کے مخالف ہیں، جبکہ عمران خان یہ کہتے ہیں تحریک انصاف کے سربراہ کہ یہ سب ٹوپی ڈرامہ ہے اور اس کا مقصد جو ہے وہ لوگوں کو اندھیرے میں رکھنا ہے، اور ڈیل ہے ان کے بقول جس کے تحت پروسیکیوشن مقدمے جو ہیں وہ جب ان کا فالو نہیں کیا جاتا ہے، وکلاء جن ریاست کے جو وکلاء ہیں، ریاست کی جو مشینری جنہوں نے پروسیڈ کیا ہوا ہے مقدمات میں، وہ ڈاکٹر عاصم کا کیس ہو، حامد سعید کاظمی ہوں، شرجیل میمن ان کی واپسی ہو، شرجیل میمن، حامد سعید، ڈاکٹر عاصم بڑے سنگین الزامات تھے ان کے اوپر، شرجیل میمن خود ساختہ جلاوطنی میں تھے، واپس آ گئے، ایان علی ایک ماڈل ہیں آپ جانتے ہیں جن کے اوپر الزام تھا منی لانڈرنگ کا، اور اس کا تعلق بھی وہ پیپلز پارٹی کی قیادت کے ساتھ جڑا جاتا تھا، ریپرزینٹ کیا ان کو پیپلز پارٹی کے ایک سینئر وکیل نے جو سابق گورنر بھی ہیں، لطیف کھوسا صاحب نے عدالت میں، اور پھر وہاں سے ای سی ایل سے ان کا نام بھی خارج ہوا اور وہ ملک سے باہر ہیں، شرجیل ملک کے اندر ہیں، حامد سعید صاحب، ڈاکٹر عاصم ان کی ضمانتیں ہو چکی ہیں، یہ وہ پس منظر ہے جس کے اوپر تنقید ہو رہی ہے. آئیے عمران خان جب انہوں نے کل میڈیا سے بات کی، ان کی گفتگو سے چند سیکنڈ ہم آپ کو سنواتے ہیں.
دیکھیں اصل بات کریں کہ جو آصف زرداری نے نیب کو دھمکی دی ہے کہ کیا کر سکتی ہے نیب میرا، یہاں آصف زرداری ٹھیک کہہ رہے ہیں کہ نیب کیسے آصف زرداری کو پکڑ سکتی ہے جبکہ اسحاق ڈار کو نہیں پکڑتی، جب نواز شریف کو نہیں پکڑتی، جب ان کے بڑے بڑے لوگوں کے اوپر کیسز ہیں ان کو نہیں پکڑتی، تو اس کو کیسے پکڑے گی؟ وہ ٹھیک کہہ رہا ہے. دیکھیں جب آپ پہلے یہ تو سوچیں کہ کیا نیب غیر جانبدار ہے، جب وہ ایک نواز شریف کا ٹول ہے جو استعمال کیا جا رہا ہے جو کسی کو پر دبانے کے لیے، دھمکانے کے لیے.
جی یہ عمران خان تھے، میڈیا ان کی بریفنگ، اس سے ہم نے آپ کو ایک ساؤنڈ بائٹ سنوائی ہے. جب تک ہمارے ساتھ پاکستان پیپلز پارٹی سے کچھ رہنما شامل ہوتے ہیں جن کے ساتھ ہماری کمٹمنٹ تھی، وہ تو ہمیں اس وقت جوائن نہیں کر پا رہے، بتایا گیا کہ شاید ٹیلی فون لائن ان کی بیٹری جو ہے وہ ڈیڈ ہے، اس طریقے سے رسپانس آیا دوسری جانب سے. صدیق الفاروق صاحب مسلم لیگ نواز کے رہنما ہیں، ان سے ہم نے انہیں ایلیگیشنز کا جواب لیا ہے، ان کے ساتھ ہم نے بات کی ہے، آئیے پھر سنتے ہیں. صدیق الفاروق صاحب بہت شکریہ آپ کا، آپ نے ہمارے لیے وقت نکالا ہے. ہم پاکستان کی جو موجودہ سیاسی صورتحال ہے اس پہ آپ کا ایک کوئک تبصرہ، کمنٹس یا ریئیکشن لینا چاہیں گے. اپوزیشن، خاص طور پہ پاکستان تحریک انصاف اور سوشل میڈیا، وہ آپ کی گورنمنٹ کو، پاکستان مسلم لیگ نواز کو اور پیپلز پارٹی دونوں کو الزام دے رہا ہے کہ یہ جو حالیہ ضمانتیں ہیں یا رہائیاں ہیں یا اس یل سے بعض لوگوں کا نام ہٹنا ہے، یہ ایک ڈیل کا نتیجہ ہے، دونوں پارٹیاں ایک دوسرے کو جگہ دے رہی ہیں، دونوں پارٹیاں ایک دوسرے کو سپورٹ کر رہی ہیں، پروسیکیوشن کو جان بوجھ کے کمزور کیا جا رہا ہے اور مقصد وہی پولیٹیکل گینز ہیں، ظاہری لڑائی ہو رہی ہے لیکن اندر سے ایک کچھ ہیں، آپ کیا کہیں گے اس بارے میں؟
بسم اللہ الرحمن الرحیم، بہت شکریہ. اگر آپ عمران خان صاحب کی سیاست کو دیکھیں، اس کا تجزیہ کریں، تو آپ کو نظر آئے گا کہ ایک الزامی سیاست ہے، اپنی عدالتیں لگانا، اپنے فیصلے جاری کرنا، اور جب عدالتوں میں بلایا جاتا ہے تو وہاں معافی مانگ کے آ جاتے ہیں، جیسے 35 پنکچروں پہ انہوں نے معافی مانگی، جیسے آروز کے الیکشنوں پہ انہوں نے معافی مانگی، جیسے اور یو ٹرنز لیے. البتہ یہ بات ضرور ہے کہ میڈیا اور سوشل میڈیا ان کا ساتھ ضرور دیتا ہے. تو پاکستان اس وقت اپنے جمہوری عبوری دور سے گزر رہا ہے. اگر آپ قوموں کی تاریخ اٹھا کر دیکھیں تو یہ مراحل ایسے مراحل جن اس طرح کی سیاست ہو رہی ہوتی ہے.
صحیح.
تو مسلم لیگ نون کا جہاں تک تعلق ہے وہ اس سے بالکل پریشان نہیں ہے.
نہیں، ابھی جمہوری عبوری دور ہے، یا خاص طور پہ ظاہر دو پارٹیاں اگر چارٹر آف ڈیموکریسی کے تحت ایک دوسرے کے ساتھ ہیں اور ایسا ریفلیکشن آ رہا ہے تو پھر تو جمہوریت کو اب مضبوط ہو جانا چاہیے، کہا جا سکتا ہے کہ اب جمہوریت مضبوط ہو رہی ہے.
میں آپ سے عرض کروں گا کہ اگر آپ جس ملک میں بیٹھے ہیں اس میں آپ 250 سال کی تاریخ اٹھا کر دیکھیں، اور جو جسے جمہوریت کی ماں برطانیہ کہا جاتا ہے اس کو بھی اٹھا کے دیکھیں، کرامویل بھی اس میں آئے، اور ایک تسلسل سے میگنا کارٹا کے بعد جو ہے وہ کام وہاں ہو رہا ہے اور تسلسل ہے. یہاں 33 سال تو جو ہیں وہ مارشل لا کے نا چار فیز آ گئے، اور اب بھی معاملات کچھ جو ہیں آپ بھی جانتے ہیں، ہم بھی جانتے ہیں. تو میں نے جمہوریت کا عبوری دور کا مطلب یہ ہے کہ جمہوریت پٹڑی پہ تو ماشاءاللہ چڑھ چکی ہے، لیکن یہ ایسا دور ہے جس میں جمہوریت مضبوطی کی طرف جا رہی ہے.
لیکن صدیق الفاروق صاحب بالکل اس میں عرض یہ ہے، اگر کسی نے کرائم کمٹ کیا ہے، ریاست اس کی مدعی بنتی ہے، عوام کو، لوگوں کو، 20 کروڑ لوگوں کو ایویڈنس دیے جاتے ہیں اور پھر اس کو کوئی فالو نہ کرے. آف کورس ریاست کے جو عام کمپوننٹ ہے، جو گورنمنٹ ہے، اگر اس کے کہنے پہ. سو اس میں جمہوریت کا کیا لینا دینا؟ اگر کوئی جرم کر رہا ہے تو جرم کو سزا، مجرم کو سزا ملنی چاہیے اگر اس کا تعلق اپوزیشن پارٹی سے ہے، اور اس لیے اس کو پروسیکیوٹ نہ کیا جائے کہ اس سے جمہوریت ویک ہوگی. یہ کوئی دلیل مضبوط بنتی نہیں ہے.
جی، سزا تو پاکستان میں 2 قتل ہوئے تھے آپ کو میں یاد دلاتا ہوں، اور امریکن ایمبیسی میں ایک صاحب تھے، ان کے خلاف شہادتیں بھی ہوئیں یا نہیں ہوئیں وہ آپ نے دیکھ لیا، وہ یہاں سے چلے گئے. یہاں بھی بنیاد شہادت کی ہے، جو ملزم ہے وہ شہادت خرید لے یا کوئی اور وجہ ہو. اسی لیے تو آپ یہ دیکھیں کہ دہشت گردوں کو سزا دینے کے لیے فوجی عدالتیں ہمیں بنانا پڑی نہ چاہتے ہوئے، تاکہ دہشت گردوں کی جو منطقی انجام ہے وہ اس تک پہنچے. تو ہمارا عدالتی نظام، اس میں جب ساری چیزیں قانون کے مطابق ثابت ہوتی ہیں تبھی سزائیں ملی. اب یہ الزام ایک کو اگر تقریباً 1 سال سے زیادہ وہ قید میں رہے ہیں اور اس کے بعد ضمانت ڈیو ہو گئی ہے اور ضمانت ہو گئی ہے، آج مثلا ایان علی کے جرمانے کے خلاف بھی گئے ہیں تو جرمانہ جو تھا وہ مسترد ہو گئی ہے درخواست، یا وزیر اعظم صاحب نے فیصلہ کیا اور سپریم کورٹ نے یہ رولنگ دے دی، یہ فیصلہ کر دیا کہ نہیں، وزیر اعظم فیڈرل گورنمنٹ نہیں ہے، فیڈرل کیبنٹ سمیت پھر وہ فیڈرل کیبنٹ میں لے کے گئے. پھر یہاں وزیر اعظم صاحب کے خاندان کی 2 ملیں ہیں، شوگر ملیں، وہ ایک علاقے سے دوسرے علاقے میں گئیں، ہائی کورٹ نے جو ہے اس کے خلاف فیصلہ دے دیا، ملیں بند کر دیں. تو آپ کہتے ہیں کہ عدالتیں ہماری، ہماری عدالتیں آزاد ہیں، لیکن عدلیہ بھی مضبوط ہوتی جا رہی ہے. عدلیہ میں بھی ہمارے تقریباً تمام اداروں میں جو ہے ابھی کمزوری ہے، انشاءاللہ ٹھیک ہو جائیں گے.
بہت شکریہ صدیق الفاروق صاحب، رانوا مسلم ایک نواز آپ نے میں جوائن کیا. اور سامعین اس وقت مہرین انور راجہ صاحب ہمارے ساتھ ہیں، فارمر اسٹیٹ منسٹر فار لا، پاکستان پیپلز پارٹی سے ان کا تعلق ہے. مہرین صاحب بہت شکریہ آپ کا، آپ نے صدیق الفاروق صاحب کی گفتگو سنی. اس سے پہلے ہم نے عمران خان کا ساؤنڈ بائٹ سنوایا تھا، بات وہی ہے وہ جو اسٹیبلش کر رہے ہیں کہ یہ در حقیقت دونوں پارٹیوں کے درمیان ڈیل ہے. ایک تو اس کو رسپونڈ کیجیے، اور دوسرا یہ کہ کیا یہ محض اتفاق ہے کہ یہ کے بعد دیگرے ڈاکٹر عاصم ہوں، حامد سعید کاظمی صاحب ہوں، شرجیل میمن صاحب ہوں، ایان علی کے معاملات ہوں، اس میں پیپلز پارٹی کو بظاہر سیشن ملتی ہوئی نظر آ رہی ہے، یہ محض اتفاق ہے یا واقعتاً الزام کی حقیقت کو ثابت کرتی ہے؟
بسم اللہ الرحمن الرحیم. الزامات ماضی میں بھی بہت لگتے رہے ہیں، اور کچھ پولیٹیکل گروپس یا لیڈرز اپنی سوئی ہوئی سیاست کو چمکانے کے لیے ایک دفعہ پھر پاکستان پیپلز پارٹی کو الزام کے دہانے پہ کھڑا رکھنا چاہتے ہیں، تو موسٹ ویلکم. الزامات ہم سہتے بھی رہے ہیں اور الحمدللہ اس میں سے با عزت بری بھی ہوتے رہے ہیں. دیکھیے، جہاں تک کورٹس کا تعلق ہے تو پھر وہ سیاستدان جو الزامات لگا رہے ہیں وہ یہ کہہ دیں کہ وہ انہی کورٹس پہ بھروسہ نہیں رکھتے. آج پیناما کا کیس انہی کورٹس کے اندر ہے اور اسی کورٹ سے امید کی جا رہی ہے کہ فیصلہ آئے گا.
لیکن اس میں ایک معمولی فرق ہے، آپ لائر بھی ہیں، فرق ہے وہ ایک، اگر پروسیکیوشن اسٹیٹ کر رہی ہو یا حکومت کر رہی ہو، فیڈرل اٹارنیز کر رہی ہوں، اگر وہاں پہ وہ پیش نہ ہوں یا وہاں پہ وہ کیس کمزور ہو جائے تو الگ بات ہے، اور عدالتوں کے اندر باقاعدہ پروسیکیوشن کا موجود ہونا اور اس کو فائٹ کرنا وہ ایک الگ کہانی ہے.
جی، یہ دونوں کہانیاں جو بھی ہیں اس وقت موجودہ سسٹم کے اندر رہتے ہوئے آپ نے بات کرنی ہے، اور عدالتوں میں ہی انصاف ملا کرتا ہے اور عدالتوں میں ہی کوشش یہ کی جاتی ہے کہ انصاف ملے. اگر پی ٹی آئی کا کوئی وزیر رہا ہو جاتا ہے، اس کو بیل مل جاتی ہے، تو اس کے بارے میں 2 سال ہوا یا 15 مہینے کے بعد پی ٹی آئی کے ایک وزیر تھے، ان کو رہائی مل گئی، بیل مل گئی، تو کیا اس کے بارے میں بھی بات کی جائے گی؟ دیکھیے، بات یہ ہے کہ پاکستان میں جمہوریت کو کمزور کیا جاتا رہا ہے، اور یہ پچھلے جو 3-4 سال گزرے مسلم لیگ نواز کے، اس میں جمہوریت تو رہی مگر جمہوریت کمزور رہی، اور اس کو امپروو کرنے کے لیے، مضبوط کرنے کے لیے کوئی لایا مل اپلایا نہیں گیا. کون سا دور ہوتا ہے جس میں ملٹری بنتے ہیں؟
بدقسمتی سے ایک تاثر یہ بھی ملتا ہے کہ اگر دونوں جماعتیں ایک دوسرے کو کمپنسیٹ کریں، رہائیاں ہوں، ضمانتیں ہوں، مقدمات نہ ہوں، کرپشن پہ پکڑ، نیب کو دھمکیاں دی جائیں، سو پھر جمہوریت مضبوط ہو جاتی ہے. لیکن جمہوریت،
دیکھیے میری بات ذرا مجھے مکمل کرنے دیں. رہائیاں ہوں یا ضمانتیں ملیں، तो ये कोई पॉलिटिकल पार्टी दूसरी पॉलिटिकल पार्टी को तो नहीं दे रही ना, ये तो कोर्ट्स हैं, ये तो आप जजेस पे फिर इल्जाम लगा रहे हैं। हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के जो जजेस बैठे हुए हैं, इसका मतलब है कि वो डिक्टेशन लेते हैं पॉलिटिकल लीडर्स?
जी वो डिक्टेशन नहीं लेके, मैंने अर्ज किया अगर प्रोसिक्यूटर ही साथ ना जाए।
कहाँ हो रही है ये बेल्स कहाँ पे मिल रही है? ये कोर्ट्स ऑर्डर कर रहे हैं और कोर्ट से मिल रही है। इस पे अगर किसी को इतराज है तो उसको अपील करनी चाहिए, आगे जाना चाहिए। अभी आपने एक बात की कि हमारा क्या,
मुझे सिर्फ एक जुमला और मुझे एक सिर्फ एक और काउंटर क्वेश्चन है, अगर आपने सिस्टम की बात की है तो सिस्टम किसने दुरुस्त करना है? दोनों सियासी जमातें जो 10 साल से कम वेश मुतवातिर जमहूरियत का समर्थन
जमातें
जी
तमाम
चलो तमाम सियासी जमातें जो पार्लियामेंट के अंदर है 10 साल से हैं, तो कौन मजबूत करेगा?
मिल के जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज है और जो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी इस वक्त समझती है कि इलेक्टोरल रिफॉर्म्स के ऊपर तमाम जमहूरी जहन को और तमाम पॉलिटिकल पार्टीज को मिलके बैठना है। एक साल रह गया है, अगर पॉलिटिकल पार्टीज इसके अंदर सीरियस नहीं है तो फिर उनको ये कहना पड़ेगा कि ये बड़ा अफसोसनाक होगा। तो निजाम दुरुस्त करना है पॉलिटिकल पार्टीज ने करना है, ये आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, और पॉलिटिकल पार्टीज नहीं करेंगी फिर कोई तीसरी फोर्स जो हमेशा जिसका खतरा रहा है वो बिल्कुल वो इंटरफेयर कर सकती
और फिर उसी निजाम में जिसके अंदर आप खामियां बता रहे हैं उसी निजाम को वो बुरे कार लाते हुए फिर इन्वर्टेड कॉमास में फिर वो विक्टिमाइजेशन होगी। फिर आप ये नहीं कह सकेंगे कि सिस्टम खराब है तो दुरुस्त करें ताकि वो कल आपको विक्टिमाइज ना कर सके।
बिल्कुल देखिए इसी सिस्टम में अगर विक्टिमाइज कोई हुआ है तो पॉलिटिकल पार्टीज हुई हैं, विक्टिमाइज कोई हुआ है तो भुट्टो साहब,
तो फिर पॉलिटिकल पार्टीज फिक्स क्यों नहीं कर सकती? वो तो विक्टिम है।
अगर फिर भी हम इसी सिस्टम में रह के इसको ठीक करना चाहते हैं और कंसेंसस के साथ करना चाहते हैं, आज जो कोर्ट्स चल रही हैं आप उनको बिल्कुल वॉश आउट तो नहीं कर सकते। आखिर एक लीगल सिस्टम है, जुडिशियल सिस्टम है, कमजोर है, अगर इसको इम्प्रूव कर लिया जाता तो आज मिलिट्री कोर्ट्स की तौसीन ना करनी पड़ती। आज जमहूरियत जिस हाल में भी ठीक है मगर मैं समझती हूँ कमजोर है। क्या किसी पॉलिटिकल सिस्टम में, जमहूरी सिस्टम में मिलिट्री कोर्ट्स का कोई वजूद होता है? मगर हुआ
पॉलिटिकल सेंसेस के साथ मिलकर किया। मेहरीन और राजा साहब बहुत शुक्रिया आपका, फॉर्मर स्टेट मिनिस्टर फला पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की रहनुमा हमारे साथ थी। उमा बकाई साहबा हमारे साथ हैं, इंतजार की जहमत में माफी। उमा साहबा आपका एनालिसिस चाहूंगा, मैंने दोनों पार्टियों का वर्जन दिया है, पीपल्स पार्टी का भी, नून लीग का भी, बल्कि पीटीआई का भी। सो आप बताइएगा आपका जायजा क्या है, तजिया क्या है हालिया दिनों में ये जो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को बजाहिर जो कंसेशन मिल रही हैं, पीटीआई ये कहती है कि ये म्यूचुअल डील है और प्रोसिक्यूशन को कमजोर करके उनको फायदा पहुंचाया गया है।
अगर कंस्ट्रक्ट देखें तो बहुत 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 वाजे हो जाती है, कोई बात से इनकार नहीं कर सकता कि पिछले 10 दिनों में 3 मिनिस्टर्स जो हैं वो ऑफ द हुक हुए हैं और कोर्ट्स ने उन्हें रिलीज किया है। डॉक्टर आसिम की बेल हुई, शर्जील मेमन साहब की प्रोटेक्टिव बेल हुई, और वो जो हज के स्कैंडल में साहब थे वो भी निकले, और उससे पहले अयान अली साहिबा बाहर तशरीफ ले गए। और अभी महरीन साहिबा की मैं बातें सुन रही थी तो वो फरमा रही थी कि जी कोर्ट्स पे तो आप डाउट नहीं कर सकते और जजेस पे तो आप डाउट नहीं कर सकते। नहीं जी कर सकते, क्योंकि यहाँ पे जो कोर्ट्स का वर्डिक्ट होता है उस पर एक हिस्ट्री का भी वर्डिक्ट होता है, और हिस्टोरिकली हमें पता है कि इस मुल्क में जुडिशियल मर्डर भी हुआ है भुट्टो साहब का, लेकिन उसके साथ हमें ये भी पता है कि यूसुफ रजा गिलानी जब जेल में थे तो वो रोते थे कि जी हमसे कोई मुझसे कोई मिलने नहीं आता पीपल्स पार्टी का बंदा। और जब अयान अली साहिबा का केस था तो ऐसा लगता था कि पूरी पीपल्स पार्टी का सिर्फ एक और एक एम और ऑब्जेक्टिव है, और वो ये कि अयान को मुल्क से बाहर जाने
और जरदारी साहब कहते हैं कि उनके साथ उनका या पार्टी का कोई ताल्लुक भी नहीं है, और सिर ये लेबल इसलिए कि चुके खुद साहब ने रिप्रेजेंट किया। जी हां,
अभी इस वक्त सूरत हाल जो मैंने जहां से बात, अगर आप मुझे इजाजत दें मैं उसको कंप्लीट कर
दूं। जी जी
देखिए मैंने कहा लार्जर कंस्ट्रक्ट है, और लार्जर कंस्ट्रक्ट ये है कि 50 जो पैसे का डिस्ट्रीब्यूशन है उसमें एक पंजाब का हिस्सा है, एक सिंध का हिस्सा और एक वफाक का हिस्सा है, और ये बड़ी सब्सटेंशियल अमाउंट ऑफ मनी है। और जो स्टेटस को की जमाती हैं वो चाहती हैं कि इस पे उनका हिस्सा और उनका कंट्रोल कायम रहे। अगर स्टेटस को की जमाती डिस्टर्ब होती हैं तो पूरी पाकिस्तान की सियासत की जो मनी मेकिंग वोट है ना वो रॉक कर जाएगी। अगर कोई दूसरी जमात आ जाती है, फॉर एग्जांपल चलिए मैं कहती हूँ पीटीआई आ जाती है, क्या होगा? ये नैब का हेड अपनी मर्जी का नहीं लगा सकेंगे। ये اداروں کو مینیپولیٹ نہیں کر سکیں گے. تو اس وقت مجھے بہت معذرت کے ساتھ یہ کہنا پڑتا ہے کہ جمہوریت تو اس وقت مضبوط ہوگی کہ جب آپ تھرڈ پارٹی آپشن کو ایمرج ہونے دیں. جمہوریت اس وقت مضبوط ہوگی جب اسٹیٹس کو کی جماعتوں کی اکاؤنٹیبلٹی ہوگی. اس وقت تو اسٹیٹس کو کی جماعتیں مجھے اور آپ کو بالکل واضح لگتا ہے کہ باری لگ رہی ہے. چودھری نثار صاحب نے ایک سال پہلے میڈیا پہ کہا کہ ہمیں پیپلز پارٹی نے اپروچ کیا ہے کہ ڈاکٹر آسم کی بیل کر دیجیے اور ایان کو جانے دیجیے اور چیزیں آپ کے لیے صحیح ہو جائیں گی. اور دیکھیے جتنی دفعہ نواز شریف کی حکومت ہلی ہے پیپلز پارٹی نے انہیں بیل آؤٹ کیا. زرداری صاحب تو یہ واضح طور پہ کہتے ہیں ہم نے تمہیں شیر بنایا ہے.
لیکن یہ بتائیں کہ اس ٹائم میں اس کمپنسیشن سے
چل نہیں سکتے دوسرے کے بغیر.
تو اس وقت میں کمپنسیشن دینے سے کیا مقصود ہو سکتا ہے؟
28 امینڈمنٹ نکلی ہے, ملٹری کوڈ اسٹیبلش ہوئے ہیں. جو دیکھیے خطرہ کس سے پی ایم ایل این کو, پی ایم ایل این کو پیپلز پارٹی سے پنجاب میں کوئی خطرہ نہیں ہے. پی ایم ایل این کو پنجاب میں خطرہ ہے پی ٹی آئی سے, اور وہ پری ایمٹ کرنا چاہتے ہیں اس قسم کا کوئی اسٹیپ جہاں وہ دوسری اہم بات جو ہو رہی ہے پاکستان میں وہ سینسز ہو رہے ہیں جی. اور جب سینسز ہوں گے اور جو نئی حلقہ بندیاں ہوں گی جو آلریڈی الیکشن کمیشن میں موو ہو گئی ہیں, جب یہ نئی حلقہ بندیاں ہوں گی تو پی ایم ایل این کا جو پنجاب سے وفاق کا ٹکٹ تھا نا وہ ڈسٹرب ہو سکتا ہے. کیونکہ پنجاب کی حکومت پاپولیشن اس رفتار سے نہیں بڑھی جس رفتار سے سندھ کی پاپولیشن بڑھی ہے. اور یہ وہ نئی انسیکیورٹیز ہیں جو آپ نے دیکھا ہے کہ نواز شریف جو ہیں وہ پنجاب سے باہر نکل کر ہیلتھ کارڈ بلوچستان میں بھی بانٹ رہے ہیں اور سندھ میں بھی بانٹ رہے ہیں, کیونکہ وہ اپنے آپ کو وہاں سیکیور کر رہے ہیں. اور ایک اسٹریٹجی کا پرانگ یہ ہے, اور دوسرا اسٹریٹجی کا پرانگ یہ ہے کہ ہم پیپلز پارٹی اور پی ایم ایل این اسٹیٹس کو کی پارٹیز ہیں, کسی تھرڈ آپشن کو ابھرنے نہیں دینا چاہیے.
بہت شکریہ ہما بکائی صاحب, آپ ہمارے ساتھ تھیں. سامعین, آپ نے اس سیگمنٹ میں پاکستان پیپلز پارٹی, پاکستان مسلم لیگ نواز اور انڈیپینڈنٹ انالسٹ ہما بکائی صاحب کا تجزیہ سنا, رد عمل سنا ہے ساری ڈیولپمنٹ پہ. ایک بریک لیتے ہیں, بریک کے بعد واپس آئیں گے اور پروگرام کے آخری سیگمنٹ پہ بات کرتے ہیں.
جب ریڈیو ہو دور اور خبریں ہوں اہم, تو آئیے ہماری ویب سائٹ اردو voa.com پر. جب ٹی وی سامنے نہ ہو اور آپ کو جاننا ہو تو اور کہیں نہ جائیے, اردو voa.com پر آئیے. دن بھر کی اہم شہ سرخیاں, تازہ ترین خبریں سب ملتے ہیں اردو voa.com پر. امریکہ اور جنوبی ایشیا میں پھیلی ریڈیو اور ٹی وی کے تجربہ کار صحافیوں کی ٹیم آپ کو 24 گھنٹے باخبر رکھتی ہے. پاکستان میں صبح 7 بجے سے شام کو 7 بجے تک اردو voa.com پر براہ راست سنیے. ہمارے تازہ ترین براڈ کاسٹ بلٹنس کے لیے دن میں کئی دفعہ آئیے. دن ہو یا رات, جب دل چاہے اس پتے کو یاد رکھیے, www.urduvoa.com.
وائس آف امریکہ سے پروگرام جہاں رنگ میں آپ کا خیر مقدم, میں ہوں اسد حسن اور پروڈیوسر ہیں اسفر امام. پروگرام کا یہ آخری سیگمنٹ ہے اور اس میں ہم بات کریں گے امریکہ کی نئی انتظامیہ کی مشرق وسطی اور خاص طور پہ اسرائیل کے لیے پالیسی کیا ہے, اور گزشتہ جو انتظامیہ تھی, سابق جو انتظامیہ تھی, اس سے کیا فرق اس میں نظر آتا ہے. پس منظر یہ بھی ہے, گزشتہ روز یہاں پہ واشنگٹن کے اندر ایک اجلاس ہوا جو اسرائیل کے حامی ایک گروپ ہے, اس کا یہ سالانہ اجلاس تھا جس میں نائب صدر مائک پینس, انہوں نے خطاب بھی کیا اور کچھ اشارے ملتے ہیں. خاص طور پہ جب ہم اسرائیل فلسطین تنازع کے حل کی بات کریں تو ریاستی حل جو ایک موقف, اصولی موقف رہا ہے واشنگٹن کا بھی, اس سے بھی بظاہر تھوڑا سا ڈیویٹ ہوتے ہوئی چیزیں نظر آتی ہیں. چند سے ہمارے پاس ایک مختصر سی رپورٹ ہے, وہ سنتے ہیں اور اس کے بعد ڈاکٹر زبیر اقبال صاحب ہمارے ساتھ ہیں, مشرق وسطی کے امور کے ماہر ہیں, مڈل ایسٹ جو تھنک ٹینک ہے اس کے ساتھ ان کی وابستگی ہے. سنتے ہیں ایک یہ رپورٹ. نائب صدر مائک پینس کا اے پیک کی پالیسی کانفرنس میں اسرائیل کے 10,000 حامیوں نے والہانہ استقبال کیا. اس موقع پر اپنے پہلے خطاب میں مائک پینس نے ایران کو ان الفاظ میں خبردار کیا.
امریکہ will no longer tolerate Iran's efforts to destabilize the region and jeopardize Israel's security.
وہ کہہ رہے ہیں کہ امریکہ ایران کو مزید یہ اجازت نہیں دے گا کہ وہ خطے کو غیر مستحکم کرے یا اسرائیل کی سلامتی کو خطرے میں ڈالے. مائک پینس نے اس موقع پر یہ بھی کہا کہ ڈونلڈ ٹرمپ اسرائیل فلسطینی امن مذاکرات کی بحالی چاہتے ہیں جو سابق صدر باراک اوباما کے دور میں منقطع ہو گئے تھے.
President Trump is also invested in finding an equitable and just solution to the Israeli-Palestinian conflict.
وہ کہہ رہے ہیں کہ صدر ٹرمپ نے اسرائیل فلسطین تنازع کے معقول حل پر کام کیا ہے، تاہم مسٹر پینس نے تنازع کے دو ریاستی حل کا ذکر کرنے سے گریز کیا۔ یہ وہ مسئلہ ہے جس پر ٹرمپ نے گزشتہ ماہ کہا تھا کہ ضروری نہیں کہ وہ اس حل سے ہی مطمئن ہوں۔ اس چیز سے اسرائیلی وزیراعظم بنجمن نیتن یاہو خوش ہوئے تھے، جو دو ریاستی حل کے اپنے وعدے سے پیچھے ہٹنے کے بعد فلسطینیوں کے لیے بڑی رعایت کی بات کرتے ہیں۔ نیتن یاہو نے اس بات کا اعادہ آئی پیک کے اجلاس سے اپنے ویڈیو خطاب میں کیا۔
We teach peace to our children and it's time the Palestinian Authority do the same.
ہم اپنے بچوں کو امن کی تعلیم دیتے ہیں اور وقت آ گیا ہے کہ فلسطینی اتھارٹی بھی یہی کام کرے۔ وہ اپنے بچوں کو نفرت سکھانا بند کرے، یہودی ریاست کو تسلیم کریں اور ایک ہی بار ان چیزوں سے ماورا ہو کر سوچیں۔ صدر محمود عباس اور دیگر فلسطینی رہنما اسرائیل پر الزام عائد کرتے رہے ہیں کہ وہ امن نہیں چاہتا اور مذاکرات کی بحالی سے قبل اسرائیل کو فلسطین کے مقبوضہ علاقوں میں بستی۔ جی سامعین، یہ ایک رپورٹ تھی، اس سے کچھ اقتباسات ہم نے آپ کو سنوائے ہیں۔ ہمارے ساتھ ہیں ڈاکٹر زبیر اقبال صاحب۔ ڈاکٹر صاحب، آپ یہ فرمائیے گا، کیا بنیادی تبدیلی آپ کو نظر آتی ہے اسرائیل کے لیے؟ بظاہر زیادہ جھکاؤ ہے، معقول حل کی بات کرتے ہیں، دو ریاستی حل کا نام نہیں لیا جاتا، اور ڈونلڈ ٹرمپ نے ایک جگہ واضح طور پہ بھی کہا تھا کہ ضروری نہیں کہ اس کا یہی حل ہو، اور بنجمن نیتن یاہو نیچرلی اس چیز کو سپورٹ بھی کرتے ہیں۔ کیا بنیادی فرق آپ کو نظر آ رہے ہیں ابتدائی دنوں میں؟
دیکھیے، اصل پرابلم یہ ہوتی ہے کہ جب نئی گورنمنٹ آتی ہے تو وہ ایشوز، جو بڑے اہم ایشوز ہوتے ہیں، ان کو دیکھنے کی کوشش کرتی ہے اور یہ محسوس کرتی ہے کہ کس حد تک وہ فلیکسیبل ہیں۔ یہ نئی گورنمنٹ جو امریکہ میں آئی، اس نے بھی یہی کرنے کی کوشش کی، لیکن جو اقدامات دیے گئے، جو شروع میں جو بیانات دیے گئے، وہ بیانات کی وجہ سے غیر یقینی اور پھیل گئی ہے۔ یاد رہے کہ جہاں تک ٹو نیشن اور جو ٹو اسٹیٹ سولوشن کی جو بات تھی، وہ آج سے کئی ڈیکیڈز پہلے سے شروع ہوئی بھی ہے، اور اس کو افرم کرنے کے لیے آپ کو یاد ہوگا کہ کنگ عبداللہ جو سعودی عربیہ کے تھے، انہوں نے ایک پروپوزل پریزنٹ کی تھی کہ اگر یہ ہو جاتا ہے تو پھر تمام کے تمام مڈل ایسٹ کے ممالک جو ہیں وہ اسرائیل کو ریکگنائز کر لیں گے، لیکن اس پہ نہیں کوئی کسی قسم کا کوئی قدم اقدام نہیں اٹھائے گئے، جس کی وجہ سے ہم آج اس مقام پہ پہنچ گئے ہیں کہ جہاں انسرٹنٹیز بہت بڑھتی جا رہی ہیں۔ جیسے کہ آپ کو معلوم ہے کہ مڈل ایسٹ میں انسرٹنٹی بہت زیادہ بڑھ گئی ہے، اس کی وجہ یہ ہے کہ وہاں انسٹیبلٹی بہت زیادہ ہے، ایسی کنڈیشن میں ایک یونیفائڈ پالیسی بنانا تو مشکل ہو جاتا ہے۔ اسی لیے امریکی جو نئی گورنمنٹ آئی ہے، اس نے بڑے ایک نائیو طریقے سے یہ سوچا کہ شاید ایسی کنڈیشن میں وہ پریشر ڈال سکیں اور سلوشنز پیدا کر سکیں جو کہ اسرائیل کے فائدے میں ہو، لیکن ایسا مشکل نظر آ رہا ہے۔ جیسے آپ کو معلوم ہے کہ ابھی کل پرسوں ہی جورڈن میں جو عرب لیگ کی کانفرنس ہوئی تھی، اس میں انہوں نے بڑا کلیئر کٹ یہ فیصلہ کر لیا ہے کہ وہ صرف ٹو نیشن ٹو اسٹیٹ سولوشن ہی کو سپورٹ کریں گے، وہ سنگل اسٹیٹ کو سولوشن کو سپورٹ نہیں کریں گے۔ ایسی کنڈیشن میں اب جبکہ ان کے کئی ریپرزینٹیٹو واشنگٹن آنے والے ہیں، یہاں کی گورنمنٹ کو ایک مشکل پیدا ہو جاتی ہے کہ وہ کس قسم کے فیصلے کرے اور کس قسم کے کمپرومائز پیدا کرنے کی کوشش کرے۔ یہ کہہ دینا کہ ٹو اسٹیٹ سولوشن جو ہے اس میں وہ کمیٹڈ نہیں ہے، بہت مشکل پیدا کر دیتا ہے، کیونکہ پچھلے دو ڈیکیڈ سے اسی کی بیسس پہ سولوشن پیدا کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے،
اور بائی پارٹیزن یہ پوائنٹ آف ویو رائے۔ ڈاکٹر صاحب، ایک اور اینگل ہے اسرائیل کے ساتھ بہتر تعلقات کو جو ریفلیکٹ کرتا ہے، وہ یہ ہے کہ ایران کو آپ کتنا ٹف ٹائم دیتے ہیں۔ سو ایران کے لیے بھی ٹون بظاہر بدلی ہے، اور ایران کے ساتھ یہاں تک کہ جو جوہری معاہدہ تھا اس کے اوپر بھی کافی ایک دباؤ بڑھتا ہوا نظر آیا ہے۔
درست، یہ آپ نے بالکل درست فرمایا کہ جو دوسری چیز کے متعلق میں بات کرنا چاہتا تھا وہ یہی تھی کہ ریجن میں جو اب ایشوز ہیں اسرائیل کے لیے، بیسک ایشو جو ہے وہ دوسرا بیسک ایشو جو ہے وہ یہی ہے کہ ایران سے جو ان کو خطرہ پیدا ہو چکا ہے نیوکلیئر ایشوز کی وجہ سے، اس کو کیسے کنٹرول کیا جائے، اور وہ یہ چاہتے ہیں کہ ایک کامن پوزیشن ہو اسرائیل کی اور امریکہ کی ایران کے خلاف۔ اگر امریکہ اپنی پوزیشن کو مضبوط کر دیتا ہے اور وہ ایران کے اوپر پریشر ڈالنا شروع کر دیتا ہے، تو پھر یہ پاسبل ہے کہ امریکہ اپنا انفلوئنس اسرائیل پہ استعمال کر سکے کمپرومائز پیدا کرنے کے لیے، لیکن یاد رہے کہ ایسا کرنا آسان نہیں ہے، وہ اس لیے کہ ایران کو اس وقت رشیا کی اور چائنا کی سپورٹ حاصل ہے، اس کے ساتھ ساتھ ملک اس ریجن کے اندر ترکی اور دوسرے ممالک ایسے ہیں جو کہ ایران کے ساتھ کمپرومائز کرنے کے لیے تیار ہے۔ ایسی کنڈیشن میں جیسے ہی آپ کو معلوم ہے کہ مڈل ایسٹ کے اندر ابھی کافی انسیکیورٹی پائی جاتی ہے, وہاں پر اس کا شیعہ سنی کا کانفلکٹ بڑھتا چلا جا رہا ہے. ایران کی مضبوط پوزیشن کافی مضبوط ہو چکی ہے.
بہت شکریہ,
ایسی کنڈیشن کو کوآپریٹ نہیں کریں گے.
بہت شکریہ ڈاکٹر زبیر اقبال صاحب, آپ نے میرے لیے وقت نکالا, آپ ہمارے ساتھ موجود رہے. پروگرام یہاں پہ ختم کریں گے. پروڈیوسر تھے ہمارے ساتھ اسفر امام, انجینئر ہیں راب میکلین. اسد حسن کو اجازت دیجیے, اللہ حافظ.
اس پروگرام میں جو نقطہ نظر پیش کیے گئے وہ خالصتاً ہمارے مہمان شراکا کے تھے, اور وہ وائس آف امریکہ کے موقف یا امریکی حکومت کی پالیسی کی نمائندگی نہیں کرتے.